عبادت اور عبادات میں فرق۔ اصل میں ہمارے ہاں تصورات کے اندر جو خرابی اور کجی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت اور عبادات کو گڈمٹ کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عبادات ہیں، لیکن عبادت فی الاصل کوئی اور شے ہے، جبکہ ہمارا تصور عبادت صرف انہی چند مراسم عبودیت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ہمارے دینی فکر کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں کجی ہے، یعنی ٹیڑھ ہے۔ خشت اول چونہت معمار کج، تاثریا میرا ود دیوار کج، یعنی اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو ساری عمارت چاہے آسمان تک بلند ہو، جو بھی تعمیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، عبد کے معنی غلام کے ہیں، اور غلام بھی پرانے زمانے کا تصور کیجئے، آج کا نہیں، جبکہ ایک غلام ایک فرد کا مملوک ہوتا تھا، یعنی اس کی ملکیت ہوتا تھا۔ اس کی ملکیت آقا اور غلام کی جو نسبت تھی وہ آج نہ ہمارے سامنے موجود ہے اور نہ ہی ہمارے تجربے میں ہے۔ ہمارے ہاں یہ تو ضرور ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے، فلاں غلام ہے، لیکن اس صورت میں آقا اور غلام کا انفرادی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بحیثیت مجموعی ایک قوم غلام ہو گئی، لیکن انفرادی اعتبار سے جو آقا اور غلام میں رشتہ تھا وہ تو موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس تصور کو سمجھ لیجئے کہ اب ہوتا کیا تھا، یعنی غلام کسے کہتے تھے۔ اولاً آقا اپنے غلام کا مالک ہوتا تھا۔ آقا نے اگر اسے رات کو سونے کے لیے کوئی کوٹھڑی دے رکھی ہے یا کوئی چارپائی دے دی ہے تو وہ ان اشیاء کا مالک نہیں ہو جاتا تھا، وہ تو خود مملوک ہے، لہذا اس کی ہر شے اس کے مالک کی ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، حالانکہ یہ اچھا بھلا صاحب حیثیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو گریبان سے پکڑا اور اس کا گریبان اس کے والد کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، انت و مالک لابیک، تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ انداز بتمام و کمال ایک غلام کا ہوتا تھا جو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا۔ چنانچہ غلام کا کام تھا کہ آقا جو حکم بھی دے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے، چاہے اس میں جان ہی چلی جائے۔ دوسرے یہ کہ آج کل ہمارا آجر اور مستاجر کے باہمی تعلق، یعنی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا تصور بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے ہاں خانسامہ کی حیثیت سے ملازم رکھا ہے اور آپ اسے کہیں کہ جاؤ میرا غسل خانہ صاف کرو، تو وہ صاف جواب دے سکتا ہے کہ جناب یہ میرا کام نہیں، آپ نے جس کام کے لیے مجھے رکھا ہے وہ کام لیجئے، لیکن غلام کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ کسی وجہ سے انکار کرے۔ پھر ہمارے ہاں ملازم کے قواعد و ضوابط میں وقت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو بھی 8 گھنٹے دفتر کا وقت ہے، اس میں آپ کام کیجئے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ آپ کا آفیسر اور باس اس وقت تک آپ کا حاکم ہے جب تک آپ دفتر میں ہیں، دفتر سے باہر آنے کے بعد وہ بھی عام شہری ہے اور آپ بھی عام شہری ہیں۔ اس کا بھی الیکشن میں آپ کی طرح ایک ہی ووٹ ہوگا۔ آپ کا باس اگر آپ سے دفتری اوقات کے بعد بھی کام لینا چاہے تو آپ اسے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں مزید کام کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن غلام کا یہ کام نہیں، وہ تو ہما وقت ہما تن خادم ہے، اسے جو حکم ملے اس پر اسے عمل کرنا ہے۔ عبدیت یعنی غلامی کے اس تصور کو ذہن میں رکھیے، لفظ عبادت اس سے بنا ہے، یعنی عبادت کے قریب ترین کوئی لفظ اگر آئے گا تو وہ غلامی کا لفظ آئے گا۔ تاہم یہ لفظ بھی قریب ترین ہے، عبادت کی پوری حقیقت اس میں بھی ادا نہیں ہو رہی، اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآنی آیات میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں ان کے ترجمے میں غلامی کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو، تب ہی کسی حد تک اس کا مفہوم ادا ہوگا، ورنہ عبادت کا ترجمہ جب ہم عبادت ہی رکھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی آئے گا۔ عبادت اور عبادات کا فرق سورۃ البینہ کی آیت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اس کے درمیان میں یہ جو حرف واو ہے یہ حرف عطف کہلاتا ہے, اور عربی میں اور عربی کی روح سے عطف دو مختلف اور مغایر ایک دوسرے سے مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے. جیسے میں اور وہ, ظاہر بات ہے کہ میں اور ہوں وہ اور ہے. معطوف علیہ, عطف کے مابین مغایرت, معطوف علیہ اور معطوف کے مابین مغایرت لازم ہے. مغایرت یعنی ان کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا. لہذا معلوم ہوا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اور شے ہے, اور ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اور شے ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت اور عبادات کے مابین کیا رشتہ اور ربط و تعلق ہے. در حقیقت اس عظیم فریضہ عبادت کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات تسہیل اور آسانی کے لیے تجویز کی ہیں کہ ان کے ذریعے اس کی یاد دہانی ہوتی رہے. مبادہ تم بھول جاؤ, لہذا دن میں 5 مرتبہ یاد کر لیا کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حفیظ جلندری کا بڑا پیارا شعر ہے, سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں. نماز اس عہد کو تازہ کرنے کا نام ہے. از روئے الفاظ قرآنی, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اپنے حیوانی تقاضوں پر کچھ کنٹرول حاصل کریں, اور یہ حیوانی تقاضے آپ سے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروا لیں. زکوٰۃ اس لیے دی گئی کہ قلب کے اوپر مال کی محبت کا تسلط نہ ہو جائے. حج میں ان ساری برکات کو جمع کر دیا گیا تو یہ تسہیل العبادہ ہے. جیسے آپ نے بچپن میں ایک قاعدہ تسہیل الاملاء لکھا ہوگا, تسہیل الاملاء یہ ہوتا تھا کہ حروف تہجی نقطوں کی صورت میں لکھے ہوئے ہوتے تھے. ان لفظوں پر قلم پھیرنے سے طالب علم کو لکھنا آ جاتا تھا, یہ تسہیل الاملاء تھی. اسی طرح تسہیل العبادہ ہے کہ ان عبادات کے ذریعے فریضہ عبادت کو ادا کرنا, جو کہ بہت مشکل اور بہت کٹھن ہے. اس کے تقاضے بڑے گمبھیر ہیں. ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, روزہ رکھا کرو, حج کیا کرو. اس سے تمہارے اندر عبادت کے لیے کچھ قوت, ہمت, طاقت اور استقامت پیدا ہوگی. عبادت کا اصل مفہوم, عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت کی حقیقی تعریف میں دو لفظ خاص طور پر جمع ہوں گے, اطاعت جمع محبت. اس کے لیے بہترین اصطلاحات فارسی کی ہیں, یعنی بندگی جمع پرستش. پرستش انتہائی محبت کرنے کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وطن کا پرستار, یعنی وطن سے انتہائی محبت رکھنے والا, وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا. غلامی کے لیے فارسی لفظ بندگی ہے. اس کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تعبیر اس شعر میں کی ہے جو کبھی اکثر و بیشتر مساجد میں لکھا جاتا تھا, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ایک ہے بندگی, اطاعت, غلامی, لیکن عبادت محض غلامی نہیں. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ محض لفظ اطاعت پر بھی قرآن حکیم میں عبادت کا اطلاق ہوا ہے. اس کی بنا پر اس کی بڑی پیاری مثالیں ہیں. جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے پرجلال انداز میں کہا کہ ان کی یہ جرأت, ہماری محکوم قوم بنی اسرائیل کے دو افراد اس طرح کھڑے ہو کر ہمارے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں, وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, جبکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے. اب یہاں بنی اسرائیل کے لیے لفظ عابدون آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے. غلامی تو تھی, یہ قوم ان کی محکوم تو تھی, ان پر اطاعت لازم تھی, لیکن معاذ اللہ عبادت نہیں, وہ موحد قوم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی. گویا یہاں اطاعت کے لیے عبادت کا لفظ آیا ہے. اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو فرعون کا قول ہے, یہ دلیل نہیں بن سکتا, لیکن یاد رہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 18، یعنی اے موسیٰ تم وہی نہیں جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو اور ہمارے محل میں تمہاری پرورش ہوئی، ہم نے تمہیں پالا جبکہ تم چھوٹے تھے اور دریا میں بہتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے تھے. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول تھا اسے قرآن حکیم نقل کر رہا ہے، وتلک نعمت تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جو تم مجھ پر اتنا بڑا احسان جتلا رہے ہو اس کی حقیقت یہی ہے نا کہ تم لوگوں نے ایک فرد کو پال لیا ہے جبکہ میری پوری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. متذکرہ بالا آیات میں غلامی اور اطاعت پر بھی محض لفظ عبادت کا اطلاق قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ محض غلامی اور اطاعت نہیں، بلکہ اللہ کی وہ بندگی، اطاعت اور غلامی ہے جو کہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے. جبری غلامی، جبری محکومی اور جبری اطاعت اس طرح کی عبادت قرار نہیں پائے گی جیسی عبادت اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. چنانچہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ، جو ان کے ہم ترین شاگردوں میں سے ہیں، فلسفی ذہن اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے ہیں، ان دونوں نے واقعتاً عبادت کی بہترین تعبیر ان الفاظ میں کی ہے کہ العبادت تجمع اثنین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یعنی عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، اور اللہ کی حد درجے محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بچ جانا، اللہ کے سامنے ذلت فروتنی اور تواضع اختیار کر لینا، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی. اس کے لیے ایک مثال نوٹ کر لیجئے کہ انسانی وجود روح اور جسد کا مرکب ہے. انسان کا ایک جسد ہے جس کا 2-2.5 من وزن ہے، اور یہی ہے جو سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ ہے جسے جان یا روح کہتے ہیں اور جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. اگر اس جسم سے روح نکل جائے تب بھی اس کا وزن وہی رہے گا، لیکن اس کے بعد بہترین کام یہ ہوگا کہ جلد از جلد اس کو قبر میں اتار دیا جائے، ورنہ یہ جسد خاکی متعفن ہو جائے گا، بدبو آئے گی، آپ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکیں گے. جسد اور جان یا روح میں جو رشتہ ہے وہی رشتہ اطاعت و محبت میں ہے. جسد جو کہ نظر آتا ہے واضح ہے وہ ہے اطاعت، لیکن اس کی اصل روح جو اسے عبادت بناتی ہے وہ ہے اللہ کی انتہائی محبت. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر عبادت رب کا تقاضا پورا ہوتا ہے. چونکہ میں اپنے دینی فکر کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ایک نقطہ اور نوٹ کرتے جائیے، اطاعت اور محبت میں اللہ اور اس کے رسول ایک وحدت کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن حکیم میں متعدد بار فرمایا گیا واطیع اللہ واطیع الرسول، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80. اور سورۃ نساء ہی میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن باری تعالیٰ کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. سورۃ الشعراء میں رسولوں کا اپنی قوموں سے یہ مطالبہ بار بار نقل ہوا ہے، فتق اللہ واطعون آیت نمبر 108، آیت نمبر 126، آیت نمبر 144، 150 اور 163، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو. جیسے اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول دونوں جمع ہیں، اسی طرح محبت میں بھی اللہ اور اس کا رسول دونوں جمع ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ملاحظہ کیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، دیکھو لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر، اور تمہارے عزیز و اقارب، اور یہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے کاریا اور تمہارے کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، اور یہ گھر اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ البتہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت مل کر عبادت بنتی ہیں، مگر رسول کی محبت اور اطاعت مل کر عبادت نہیں بنتی، معاذ اللہ، اس کا نام اتباع ہے۔ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31-31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جزوی اطاعت کی حقیقت۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ اطاعت جو جسد ہے، جو عبادت کا اصل ظاہر ہونے والا جزو ہے، اس کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اطاعت نام ہے صرف کلی اطاعت کا، نہ کہ جزوی اطاعت کا۔ جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں، وہ اسے منہ پر دے مارتا ہے۔ اللہ غنی ہے، محتاج نہیں۔ فقیر تو کہتا ہے روپیہ ڈال دو تب بھی ٹھیک، اور 4 آنے ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن غنی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو الغنی اور الحمید ہے، اس کی طرف سے تو بات سیدھی سیدھی سی ہے کہ دین پر چلنا ہے تو پورے دین پر چلو، ورنہ دبا جاؤ۔ ہمیں تمہاری جزوی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو مثبت طور پر بھی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ یہاں 33 نمبروں سے پاس شمار نہیں ہوگے، اپنی مکمل شخصیت اور مکمل نظام زندگی کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ چیز منفی انداز میں بھی قرآن میں آئی ہے، اور اس ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 بہت اہم ہے۔ اس مقام پر جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ اگرچہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ مختلف اقوام افراد کے معاملے میں اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوا کرتا، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ ادرو قرآنی، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، سورہ فاطر آیت نمبر 43۔ بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ وہاں فرمایا گیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو، تو جو لوگ بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کریں گے، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جزوی اطاعت کی حقیقت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے۔ یہاں ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے اشد العذاب، یعنی شدید ترین عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی جزوی اطاعت کرنے والوں کا حشر کفار سے بدتر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان سے کہا گیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے غضب کو بھڑکانے اور اس میں بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پوری اطاعت چاہیے، اسے جزوی اطاعت قبول نہیں. ایسی اطاعت مردود ہے، یعنی رد کی ہوئی ہے، لوٹا دی جاتی ہے، منہ پر ماری جاتی ہے. یہ نقطہ اگر پورے طور پر آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو میری اگلی بات کا منطقی ربط آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ہیں آج کیوں ذلیل؟ اسی میں در حقیقت ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں جبکہ کفار کا غلبہ ہے، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو کیا اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام اور ایمان ناپسند ہے؟ ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ہم کم سے کم اللہ کو مانتے تو ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے 20-30 لاکھ افراد جا کر حج بھی کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے؟ دنیا میں ہمارا کوئی وقار، کوئی حیثیت نہیں ہے. کس نمی پرسد کہ بھیا کیستی، کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے بھی کوئی نہیں پوچھتا. وہ تو G7, G8 یا G15 ہیں جن کے مشورے اور فیصلے چلتے ہیں. کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں ہے نہ G15 میں، گویا نہ 3 میں نہ 13 میں، کہیں بھی نہیں. یو این او کے مستقل ممبران جن کے پاس ویٹو پار ہے، ان میں کسی مسلمان ملک کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی نیا ملک آئے گا تو وہ بھارت آئے گا، پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیوں ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ یہ بہت عام سوال ہے. اگر آپ نے نہیں سوچا تو یہ آپ کی غفلت ہے. یہ قابل غور بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے. اب اگر قیامت ٹوٹ رہی ہے تو کشمیر میں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے. اس سے پہلے چچنیا کا تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، کوسوو کا جو معاملہ ہوا ہے، بوسنیا میں جو کچھ ہوا ہے، ابھی فلپائن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ نائجیریا میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ وہاں ایک صوبہ شریعت اسلامی نافذ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں مسلمان قتل ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ انڈونیشیا کے اندر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت اور اسلام سے دشمنی ہے، یا پھر اللہ عاجز اور لاچار ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرنا تو چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب آپ ہاں میں نہیں دے سکتے. انہی دونوں چیزوں کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے جمع کیا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اے اللہ، تو قادر ہے، اللہ کل شعین قدیر ہے اور عادل بھی ہے، پھر دنیا میں بے انصافی کیوں ہو رہی ہے؟ سرمایہ دار مزدور کا خون نچوڑ کر اس سے شراب کشید کر رہا ہے، پھر اسے شام کو بیٹھ کر پیتا ہے. بندہ مزدور کے اوقات واقعتاً بہت تلخ ہیں. اے اللہ، تو قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، اسلام کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، پھر بھی ایسا سلوک کیوں ہے کہ تیرے نام لیوا ذلیل و خوار ہیں؟ اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں دے دیا گیا ہے، جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا. فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو کوئی بھی مسلمان قوم اور مسلمان امت میں یہ طرز عمل اختیار کرے کہ وہ دین کو جزوی طور پر اختیار کرے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت و رسوائی اور خاری مسلط کر دی جائے. یہ تو بہرحال ہم بھگت رہے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ اس سے شدید تر ہے. وہ یوم القیامتی یوردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو میری بات اور میرے دینی فکر کی اساس ہی آپ کے پلے نہیں پڑی، چاہے آپ نے میرے بہت سے دروس اور بہت سی تقریریں سنی ہوں، یہ میرے فکر کا اساسی نقطہ ہے۔ اس پس منظر میں جائزہ لینے لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری اطاعت اس وقت کلی ہے یا جزوی؟ اول تو یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں ہم نے اسلام کا عدل و قسط پر مبنی نظام قائم کیا ہو۔ سعودی عرب میں نماز، روزہ، حج، عمرے سب کچھ ہے، لیکن کیا اللہ کا دین قائم ہے؟ کیا بادشاہت کا نظام اور ملکی دولت کے اوپر ایک خاندان کا قبضہ اور ارب ہا ارب ڈالر کا ایک ایک محل بنانا اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو پھر اس کی نو انسانی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس اسلام کو تو نو انسانی بہت عرصے پہلے ترک کر چکی ہے۔ انفرادی محاسبہ کی ضرورت، یہ تو پوری امت کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی آپ انفرادی معاملے پر آئیے۔ ہمارے ہاں 99% آبادی وہ ہے کہ شریعت کے اوپر جتنا عمل کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتی۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا رکھا ہے اور اسے بامبر مجبوری کا نام دے رکھا ہے۔ کیا کریں جی، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ سرکاری ملازم کا رشوت کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ کاروباری آدمی کہے گا کہ حساب کتاب صحیح رکھ کر ہمیں تو اپنی دکان بند کرنا پڑے گی۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حرام شے اختیار کی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ نمازیں، روزے، عمرے اور حج بھی ہیں، پردے کا تو خیر رواج ہی نہیں رہا۔ 0.01% لوگ ایسے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں کہ وہ جتنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اس پر کر رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور شراب نہیں پی رہے، سودی لین دین میں براہ راست ملوث نہیں ہیں۔ انہوں نے سود پر سرمایہ لے کر کوئی کاروبار نہیں کیا، سود پر قرض لے کر مکان نہیں بنایا، کہیں بینک میں پیسہ رکھ کر سود نہیں کھا رہے۔ الغرض جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کتنے ہوں گے؟ لیکن ان کے حوالے سے بھی غور کیجئے کہ شریعت کے اجتماعی نظام پر وہ بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ شریعت کا حکم نہیں کہ زانی کو 100 کوڑے مارو اور چور کے ہاتھ کاٹو؟ کیا یہ اس معاشرے کے رکن نہیں ہیں، اس ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا اس اجتماعی نظام کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں آتی؟ کیا یہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے؟ کہاں ہے یہ قرآنی حکم کہ وسارے کو وسارے کا تو فقتو ایدیا ہوما؟ کہاں ہے شادی شدہ زانی کی سنگساری؟ کہاں ہے وہ کوڑے جو زنا پر سر عام لگائے جائیں تاکہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھیں؟ معاشی نظام پورے کا پورا سود پر مبنی ہے۔ میں بھی اور آپ بھی سود کو انہیل کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر تو صاف آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص چاہے براہ راست سود نہ کھائے لیکن اس کا غبار اور دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے، اگر فضا میں دھواں ہے تو آپ کیا ناک بند کر لیں گے کہ دھواں اندر نہ جانے پائے؟ جینے کے لیے سانس تو لینا ہے، دھواں بہرحال اندر جائے گا۔ گرمیوں میں بعض اوقات ڈسٹ سسپینشن ہو جاتا ہے تو کیا ناک بند کر لیں گے؟ میں ڈسٹ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا، جینے کے لیے سانس لینا پڑے گا، سانس لیں گے تو ڈسٹ اندر جائے گا۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں سود کا دخان اور غبار تو لازماً اندر جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری انفرادی زندگی میں سود میں براہ راست ملوث ہونے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ غبار تو جا رہا ہے، گندم کے ہر دانے کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے۔ غور کیجئے، یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ ان کی جو باقی شریعت پر 100% عمل پیرا ہے۔ فرض کیجئے کہ انہیں گھر میں شرعی پردہ نافذ کر رکھا ہے تو اس کے کیا کہنے؟ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ان کی پوری شرعی داڑھی ہے، لباس شرعی ہے، ہر اعتبار سے زندگی شریعت کے مطابق ہے، لیکن جو اس نظام کے تابع ہیں اس کے اعتبار سے وہ کفر ہی کا حصہ ہے کہ وہ اس کفر کے نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس کے اندر جی رہے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جان لیجئے ہماری اطاعت جزوی ہے، خاص طور پر جو لوگ بڑے شوق سے جا کر امریکہ میں آباد ہو گئے، انہیں تو وہاں کے آئلی قوانین کو قبول کر کے آباد ہونا ہے۔ یہاں ہم اپنے شرعی آئلی قوانین پر تو چل رہے ہیں، یہاں ہمارے آئلی قوانین میں بھی گڑبڑ کی گئی ہے، تاہم ان ترمیمات پر زیادہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہم سے کہیں بہتر بھارت کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے عائدی قوانین میں ہندو اکثریت کو اب تک دخل نہیں دینے دیا۔ بھارتی مسلمانوں کو سلام کہتا ہوں۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا شرعی قوانین پر بھارتی مسلمان سے بھی کم عمل ہے۔ بھارتی مسلمان ابھی تک اپنے عائدی قوانین پر قائم ہے۔ امریکہ میں تو ظاہر بات ہے کہ شادی، طلاق اور وراثت کے قوانین میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات امریکہ میں کہی تو ایک صاحب بڑے دھڑلے سے کہنے لگے کہ اب یہاں ول ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ خود خلاف شریعت ہے، وصیت تو ایک تہائی سے زیادہ میں ہو نہیں سکتی، لہذا اگر آپ نے ول کر دی ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت پر عمل پیرا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ ایک طرف صورت وہ ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دوسری طرف یہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ فتنے سے نکلنے کا راستہ، اس وقت میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنے سے نکلنے کا راستہ یعنی مخرج کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بڑی عام کی ہے، قرآن حکیم کی مدح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اناس تکون فتنہ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ امام طبرانی کی موجم کبیر میں یہ روایت اور انداز سے آئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد، امتوں کا بعدہ کا، یعنی اے محمد کبھی سوچا کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل مخرج یا رسول، یا جبریل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، سوال تو واقعی بہت عام ہے، تم ہی بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کتاب اللہ، فی خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو صراط المستقیم و هو ذکر الحکیم و هو حبل اللہ المتین، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی پر حکمت بیان ہے، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ بڑی طویل اور پیاری حدیث ہے۔ بہرحال میں نے یہ اس لیے بتایا کہ اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا کیا مخرج یعنی ایگزٹ ہے۔ بڑے بڑے ہالوں میں سرخ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگ لگ جائے، بم دھماکہ ہو جائے، تو ایگزٹ کی طرف بھاگو۔ تو ہمارے لیے مخرج یعنی ایگزٹ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس وقت کے حالات میں جتنے اسلام پر عمل کرنا قانوناً ممکن ہے لازماً کیا جائے، مشکل اگرچہ کتنا ہی ہو۔ مشکل اور ناممکن میں فرق ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا میرے لیے ناممکن ہے، زانی کو سنسار کرنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن گھر میں شرعی پردہ نافذ کر لینا میرے لیے ممکن ہے۔ مشکل ضرور ہے۔ یہاں بے پردگی کے کوئی قانون آج تک نہیں بنا، کوئی مصطفیٰ کمال پاشا یہاں نہیں آیا، اور انشاءاللہ ہرگز نہیں آ سکتا جو خواتین کا برقع زبردستی اتروا دے۔ جس کسی نے برقع اتارا ہے اس نے خود اتارا ہے اور خود بے پردگی اختیار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جتنے دین پر عمل کر سکتا ہے پہلے وہ اس پر تو عمل کرے، وہ اشاریہ 1% پر تو آ جائے، چاہے مشکل ہو، چاہے اس میں بھوک آ جائے، چاہے تکلیف آ جائے، چاہے بائیک آؤٹ ہو جائے۔ آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے، آپ کا سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہرچے بعد آباد شریعت کے حکم پر جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ تو پورا کریں۔ نمبر دو، ایک اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماعی نظام کو جس کی وجہ سے آپ مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، اسے ذہناً قبول کریں نہ قلباً۔ ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ۔ نمبر تین، اس کی چاکری اور غلامی نہ کریں، نہ اسے پروموٹ کریں، ना इस के तहत फलने फूलने और फैलने की कोशिश करें कि जायदाद ज़्यादा हो जाए, कारोबार में और इजाफा हो जाए, बिल्डिंग ज़्यादा हो जाएं। ये मैंने तीन मनफी पहलू बयान किए। ये बात बहुत आम है कि इसे ज़हनन तस्लीम न करें, गोया के इसके अंदर अंडर प्रोटेस्ट रहें, कम से कम पैसिव रेजिस्टेंस तो हो कि उसे ज़हनन और कलबन तस्लीम नहीं किया, उसकी चाकरी करने को तैयार नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त हिंदुस्तान में मौलाना अबू आला मौदूदी की दावत उठी है, तो अपने इब्तदाई दौर में वो दावत 100% इस्लामी थी और उसकी बुनियाद पर उन पर बगावत का मुकदमा चल सकता था। अंग्रेज़ का दौर था, लेकिन उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि फ़ौज की मुलाजमत हराम है। आप अंग्रेज़ की फ़ौज में जाते हैं तो गोया आप उसे तकवीत दे रहे हैं। हमारे ही मुसलमान फ़ौजियों ने जाकर पहली जंग अजीम में जनरल एलन बी को यरूशलम का कब्ज़ा लेकर दिया था। हमारे ये फ़ौजी जेहलम और रावलपिंडी के इलाके के थे। यही लोग थे जिन्होंने खाना काबा पर भी गोलियां चलाई थी। मौलाना मौदूदी का फतवा था कि ये मुलाजमत हराम है। इसी तरह सरकारी मुलाजमत भी हराम है, ख़ासतौर पर अदलिया से मुतालिक मुलाजमत किसी तौर जायज़ नहीं है। आप अदालत के अंदर वकील की हैसियत से पेश हो रहे हैं और उस कानून के तहत मुकदमा लड़ रहे हैं जो अल्लाह का कानून नहीं है, किसी और का है, और गज़ब खुदा का उस अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां अल्लाह के कानून के बजाय अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है, जबकि अल्लाह का हुक्म वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ौलाइका हुमुल काफिरून, सूरह अल-माईदा आयत नंबर 44। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, वही तो काफिर है। अंग्रेज़ के दौर में ऐसी मिसालें मौजूद थीं कि नमाज रोज़ा भी है, तहज्जुद भी है, तस्बीहात भी हैं और हज भी है, और इन सब के साथ साथ अंग्रेज़ की अदालत में जज भी हैं। उस वक्त मौलाना मौदूदी का ये बात कहना बड़ी हिम्मत और जुरत का काम था। वो तो ये कि अंग्रेज़ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा था, उसने इसे नज़रअंदाज किया, वरना इस बात को कौन बर्दाश्त कर सकता है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये इजाज़त दी थी कि पब्लिक यूटिलिटी के महकमे, मसलन डाक, रेलवे वगैरह, यानी जिनसे आवाम के काम और सहूलतें वाबस्ता हैं, उनकी मुलाजमत तो अख्तियार की जा सकती है, लेकिन वो महकमे जो हुकूमत की गाड़ी को चलाने के लिए बनाए जाते हैं और वो महकमे जो हुकूमत की इस गाड़ी के अंदर जुते हुए हैं, इस बग्गी को आगे लेकर दौड़ रहे हैं, उन महकमों में मुलाजमत इख्तियार करना निज़ाम बातिल को सपोर्ट करना है जो सरासर हराम है।